ایام تشریف میں سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. لوگ سمجھ گئے کہ اب روانگی کا وقت قریب ہے. حج کے دن آپ عرفہ تشریف لائے, وہاں آپ نے قیام کیا. سورج ڈھلنے لگا تو قصبہ کو لانے کا حکم دیا, وہ جو آپ کی اونٹنی جس پر کہ آپ ہجرت کر کے ہی آئے تھے, وفادار تھی, ابھی تک ساتھ دے رہی تھی. اس پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, جس کو کہ خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا فرمائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, کوئی اس کا ساجھی نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کر دیا. 1.25 لاکھ مسلمان آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا, یا ایوہ الناس اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو, فانی لا ارانی وایاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا. میں نہیں سمجھتا آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں ایک جگہ جمع ہو سکیں گے. لوگوں نے اپنے اپنے بچے اٹھا لیے کہ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ کے رسول ہیں. دیدار بھی کر لینا بہت بڑی بات ہوتی تھی, آج خواب میں بھی ہم کبھی کوئی اگر دیکھ لے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اس پر. کہاں کہ اللہ کے رسول خود موجود اور آخری نبی. اب تو نہ کوئی پیغمبر آنا ہے اور نہ کوئی رسول, تو لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیا کہ دیکھ لو یہ اللہ کے رسول ہیں. بڑی مبارک ہیں وہ آنکھیں واقعی جنہوں نے کہ آپ کو دیکھ بھی لیا. پھر آپ نے فرمایا, یا ایوہ الناس اے لوگو ان اللہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایوہ الناس اے لوگو ان خلقناکم من ذکر و انثا بے شک ہم نے بنایا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل تم کو جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا, لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو پہچانے جا سکو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو, فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی الابید ولا لأبید علی الاسود فضل الا بالتقوى. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر, نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے. الناس من آدم و آدم من تراب سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے, خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں, بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات باقی رہیں گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور اس طرح آؤ کہ تمہارے گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں. اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. فلا اغنی عنکم من اللہ شیئن اگر تم گناہ لاد کر لائے تو میں کچھ تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. معشر القریش اے قریش کے لوگوں اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. یہ الفاظ ہے نخوت الجاہلیہ, جو جاہلی جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے اللہ نے ختم کر دیا, اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی اب کوئی گنجائش نہیں. تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطن حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی, اس ماہ کی, خاص کر اس شہر کی. تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پرس کرے گا. پھر آپ نے فرمایا, الا فلا ترجیو بعدی ذلالن یضرب بعضکم رقاب بعض دیکھو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا, آپسی میں کشت و خون مت کرنے لگنا. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. یا ایوہ الناس اے لوگو کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ، اور بے شک مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، اور اللہ ہمیں اسی طرح بھائی بھائی کر دے۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا، زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کلعدم ہیں، نل اینڈ وائڈ ہیں۔ پہلا انتقام جس کو میں نل اینڈ وائڈ کلعدم قرار دیتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا ہے۔ کہنے کو تو کہاوت ہے نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ عملی نمونہ ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بچے کا خون جسے بنی حزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان اللہ عز و جل قد اعطا کل ذی حق حقہ، لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے، بچہ اسی کی طرف منسوخ کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض قابل ادائیگی ہے، رعایتاً لی ہوئی چیز واپس کر دینی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اسے اجازت ہے کہ تم ان کو معمولی جسمانی سزا دو، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، خود اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَضِلُّ بَعْدِي أَبَدًا، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلف مت کرنا، ایگزیجریٹ مت کرنا، ایکسٹریمز پر مت جانا، غلف سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اور اسی پر وہ راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ یعنی کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے مت کرنا کہ ہم شرک تو کر نہیں رہے تو چلو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکات خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع، لوگوں سنو، جو یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے یہ احکام اور یہ باتیں ان کو بتائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہے نا یہ بات۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ کرنے والا ہو۔ وَأَنْتُمْ تُسَأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، آپ نے سوال کیا لوگوں سے، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، نشہدو، ہم تو شہادت دیتے ہیں، انک قد ادیت الامانتا، آپ نے تو امانت کا حق ادا کر دیا، وبلغت الرسالۃ اور آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، ونصحت الامۃ اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصبع السبابۃ یرفعها الى السماء، یہ سن کر اللہ کے رسول نے اپنی انگشت سے شہادت، یعنی کی جو ہوتی ہے نا یہ والی انگلی، آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے تین دفعہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اللہم اشہد اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہ تو گواہ رہنا۔ کتنا بڑا بوجھ آپ کے کندھوں پہ سے اترا ہوگا آج کے دن، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تو آپ نے بہت احسن طریقے سے، بہت خوبصورتی سے، بہت پرفیکشن کے ساتھ آپ نے وہ کام پورا کر دیا۔ اسی موقع پہ وہ آیات نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دل سے شکر نکلتا ہے کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعما، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت دی، اور نعمت ہونے کو یہی بہت کافی ہے۔ دین کی دعوت، دین کا نافذ ہو جانا مکمل ہو گیا۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے کہ بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت، یعنی کہ الہدی قرآن دے کر، ودین حق دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر، چاہے مشرکوں کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تین دفعہ یہ آیت قرآن میں آتی ہے، اور یہ تھا دراصل نبی اکرم کا مقصد بعثت۔ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد صرف دین کی تعلیم پہنچانا نہیں تھا، دین کو نافذ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ تھا دراصل آپ کی فضیلت کا پہلو، یہ ہے آپ کی فضیلت کے دین نافذ بھی آپ نے کیا اللہ کے فضل سے۔ یہ کام مکمل ہوا، آپ کی باتوں اور کاموں سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ اس فانی دنیا کو جیسے کہ آپ الوداع کہنے ہی والے ہیں۔ رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، جبکہ عام رمضان میں آپ 10 دن کا کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اس دفعہ 2 مرتبہ قرآن کا آپ کو دور کروایا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ دور کرواتے تھے۔ سفر 11 ہجری میں آپ دامن احد تشریف لے گئے، آپ نے شہداء کے لیے دعا کی، واپس آ کر ممبر سے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا میں تمہارا رہنما اور تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پہ دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ اندیشہ کہ دنیا طلبی میں دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ سارے اندیشے آپ کے بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ ایک رات آپ بقی تشریف لے گئے، اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم مبارک حال میں ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنا ایمان سنبھال کے قبروں کے اندر پہنچ گئے، خوش قسمت۔ تو آپ نے فرمایا لوگ جس حال میں ہیں اس سے تم زیادہ اچھے حال میں ہو۔ فتنے تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے، اور یہ بھی دیکھ ہی لیا اسلام کی تاریخ میں کہ کیسے ایک کے بعد ایک فتنے پیدا ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں ایک روز کسی جنازے میں آپ بقی تشریف لے گئے، واپسی میں راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا، بخار آپ کو اتنا تیز چڑھا کہ جو سر پر پٹی باندھی جاتی ہے اس کے اوپر سے بھی حرارت محسوس ہونے لگی، اور یہی آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا رسول اللہ کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، حضور مسجد تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو، میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا وقت قریب ہے، جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے رسول اللہ کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موضوع ہے۔ خوب سمجھ لو، مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، اور میں اللہ کے ہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں، ہلکا پھلکا جاؤں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو 3 درہم دے دو۔ اللہ کے رسول نے حضرت فضل سے فرمایا، اس کو 3 درہم ادا کر دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، عرض کیا، میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا، میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ آپ نے حضرت فضل سے فرمایا، ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، جس کسی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، کوئی مشکل محسوس ہو رہی ہے تو وہ دعا کروا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کو سچائی عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، ذاتی نیند کے مرض سے صحت دے دے۔ اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو تم پھیلاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمر، چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کا حال بہتر کر دے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بہادر نہ تھا۔ اللہ کے رسول، جس کے لیے دعا کر لیں تو قبول ہونی ہی ہونی تھی۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، جو کہ آپ نے مردوں کے مجمع میں اعلان کیا تھا۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی زبان سے عاجز ہوں، تیز ہے، تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اب جو طبیعت تھی اللہ کے رسول کی، اب اس کے بعد سے بگڑتی ہی چلی گئی۔ ازواج کے باریاں فکس تھیں، آپ ایک ایک رات ایک ایک کے گھر گزارا کرتے تھے۔ ہر روز آپ ازواج سے پوچھتے، کل میں کس کے گھر رہوں گا؟ وہ بتاتی، کل فلاں کی باری ہے۔ پھر پوچھتے، اچھا، میں کل کس کے گھر رہوں گا؟ ازواج سمجھ گئی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اور جس کے گھر چاہیں رہیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو حضرت فضل اور حضرت علی سہارا دے کر حضرت عائشہ کے گھر لے گئے، اور بیماری کا آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ ہی کے پاس گزارا۔ حضرت عائشہ موعظتین، قلاؤز رب الفلق، قلاؤز رب الناس، اور رسول اللہ سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر نبی اکرم کے ہاتھ پر پھونکتی، اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی کہ زیادہ برکت ہوگی آپ کے اپنے ہی ہاتھ اگر پھیرے جائیں۔ کچھ دنوں پہلے نبی اکرم نے روم کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ بہت کم عمر صحابی تھے۔ کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہے تو اتنے ینگ لڑکے کو سپہ سالار بنانے میں شاید بہتری نہ ہو۔ آپ تک یہ خبریں پہنچی تو آپ نے چاہا کہ لوگوں کی بے چینی دور کی جائے، ان سے خطاب کیا جائے، لیکن آپ اٹھنے کی ہمت نہ پا رہے تھے۔ آپ نے ازواج سے کہا کہ مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ، واٹر اسکنز لے کر آؤ اور اس کا پانی مجھ پر بہاؤ۔ حضرت حفصہ ایک ٹب لے کر آئیں، اور تمام ازواج نے آپ پر پانی ڈالا۔ کچھ آپ کو اپنی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ ظہر کی نماز کمزوری کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر امامت کروائی، اور باقی لوگوں نے بھی بیٹھ کر ہی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو انصار سے حسن سلوک کی وصیت کی۔ پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے اور پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے، یا اپنے رب سے ابھی ملاقات کر لے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے۔ تو بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ لوگوں کو ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ آپ کس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں ابو بکر کا احسان مال اور صحبت میں مجھ پر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا قریبی دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ لیکن آپ نے کسی انسان کو اپنا قریبی دوست بنایا ہی نہیں، اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کو آپ نے خلیل بنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی طرف کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وہ حجرے ساتھ ساتھ قریب قریب ہی بنے ہوئے ہوتے تھے، اور بہت سے لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ مرض کی شدت کے باوجود وفات سے چار دن پہلے تک رسول اللہ خود امامت کرواتے رہے۔ آخری نماز جو آپ نے اپنی زندگی میں پڑھائی وہ مغرب کی نماز کی آپ نے امامت کروائی، اور اس میں والمرسلات عرفا اس کی آپ نے تلاوت کی۔ عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی آپ نے طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے غسل کے لیے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا، لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ایسے فینٹ ہو جاتا ہے نا انسان اس طرح سے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، ہاتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ایسا ہوتا رہا تو آپ نے آخر میں فرمایا ابو بکر سے کہو امامت کرائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا دل بہت کمزور ہے اور ان کی آواز بھی بہت اونچی نہیں ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، تو آپ کسی اور سے کہہ دیجئے۔ آپ نے اصرار کر کے کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ انتقال سے ایک دو دن پہلے رسول اللہ کو اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ آپ دو آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت ابو بکر امامت کروا رہے تھے۔ حضور کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹے کہ ایڑیوں کے بل پیچھے آ کر صف میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، اور آپ جا کر ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا، اور صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر ابو بکر پیچھے ہٹے تاکہ صف میں جا ملے۔ وہ یہ سمجھے شاید کہ حضور کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے اور آپ امامت کروانے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اچانک آ جانے سے مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ شاید مزاج پرسی کے لیے نمازیں توڑ دیتے، فتنے میں پڑ جاتے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، پھر آپ حجرے میں چلے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آپ پر نہ آیا۔ دن چڑھے، حضرت فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو کچھ آپ نے ان سے سرگوشی کی، جس کو سن کر وہ رونے لگی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس مرض میں ہی میری وفات ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کچھ سرگوشی کی ان کے کان میں تو ہنسنے لگی۔ آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ تکلیف آپ کی دیکھی تو بے چین ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلا کر چوما، ازواج کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر صحابہ کرام کو بھی آپ نے وصیت کی کہ الصلاۃ والصلاۃ، نماز نماز، نماز کی حفاظت کرنا، سستی نہ کرنا اس میں۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، یہ وصیت ہے، اور یہ الفاظ آپ نے کئی دفعہ دہرائے۔ تکلیف آپ کی بڑھتی چلی جا رہی تھی. خیبر میں جو آپ کو زہر دیا گیا تھا, جو اس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا, اس کا اثر آپ کو محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا, عائشہ مجھ کو اب تک اس کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں میں نے کھایا تھا. اب مجھ کو معلوم ہوا کہ اس کے زہر کے اثر سے میری زندگی کی کہ اس زہر کے اثر سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی. حضرت عائشہ کی ہسلی اور تھوڑی کے بیچ میں, چن اور کالر بون, اس کے بیچ میں آپ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. اب کمزوری اتنی تھی کہ آپ کچھ فرما نہیں سکتے تھے, آپ نے صرف مسواک کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. مسواک لے کے اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کیا اور مسواک آپ کے ہاتھ میں دی اور آپ نے اچھی طرح سے مسواک کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ پر موت کی سختی دیکھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ پر موت کی سختی دیکھی, اس کے بعد سے میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی. آپ بار بار پانی لے کر منہ پر چھڑکتے. اور فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور موت کے لیے سختیاں ہیں. مسواک سے فارغ ہو کر آپ کی نظر چھت کی طرف بلند ہوئی اور آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر رسول اللہ کی بات سنی. آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق, اللہ مجھ کو بخش دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو بلند رفیقوں سے ملا دے. جب رسول اللہ کا سر بھاری ہو گیا تو حضرت عائشہ کو پتا چلا. کہ آپ کی مبارک روح جو ہے وہ نکل چکی. مسلمانوں پر تو غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا. اب جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو کیا غم کی کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حال ہوا ہوگا. حضرت عمر کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے. کہتے تھے کہ رسول اللہ موسیٰ کی طرح اللہ سے ملنے تشریف لے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. تلوار اٹھا لی تھی انہوں نے. کہتے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا اس کی. حضرت ابو بکر تشریف لائے, حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی. انہوں نے کہا کہ اب تو اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں. اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ پر ایک داری دھار یمنی چادر پڑی ہوئی تھی. وہ آپ نے کھولی, حضور کو دیکھا, آپ کا ماتھا چوما اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر صدقے, اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہ کرے گا, بس ایک موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ ہو چکی. پھر باہر تشریف لائے. حضرت عمر لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے فرمایا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو بے شک محمد مر گئے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کو پوچھتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، فَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ان قلبتم على اعقابكم، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے، کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کی زبان پر یہی آیت تھی، سب اسی آیت کو دہرا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت تو ابھی نازل ہوئی ہے۔ شدید جذباتی بحران تھا، ایک ایموشنل کرائسس تھا، ٹرامے سے مسلمان گزر رہے تھے، یہ تو حادثہ ان کے ہوش و حواس لے گیا تھا۔ اسلام کے لیے انتہائی نازک وقت، بہت حساس مقام پر اسلام کھڑا تھا۔ ایک فیز ختم ہو گیا رسول کا، ایک فیز سے اب دوسرے فیز میں داخل ہونا ہے۔ وہ جو ایک ہیلوڈ ایگزسٹنس تھا، وہ جو غیر معمولی کیفیات تھیں، وہ جو ایک جنت کا سا ماحول تھا جو رسول کی موجودگی سے رہتا تھا، ہر ہر موقع پر وحی کے ذریعے ہدایات آ جایا کرتی تھیں۔ کوئی مشکل پیش آتی، جیسے کہ بچے ماں کے پاس دوڑے جاتے ہیں، لوگ دوڑے جاتے تھے اپنے رسول کے پاس، اب تو کچھ نہ رہا، ختم ہو گیا، اب تو انسان ہی رہ گئے عام قسم کے، اور وہ سارا لگتا جیسے کسی نے لائٹ نہ آف کر دی ہو۔ بس ایسی ایک کیفیت تھی مسلمانوں کی، اور یہ بہت نازک مرحلہ تھا، اور اس نازک مرحلے پہ اگر کوئی بریک آ جاتا تو سب مسلمان ایک ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح بکھر جاتے۔ انتہائی اہم کام اس وقت دین کی حفاظت تھا، فوری طور پر خلیفہ مقرر کرنا تھا تاکہ لوگ متحد رہیں اور فوکسڈ رہیں، یکجا رہیں۔ صرف رونے سے اور صرف رو کر بیٹھ جانے سے مستقبل نہیں بنا کرتا، عمل چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، آگے کی فکر کرنی ہوتی ہے کہ جو 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان توڑ محنت سے جو کچھ بنایا تھا اس کو قائم رکھا جا سکے۔ مہاجرین اور انصار ایک جگہ جمع ہوئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رائے آئی، سجیشن یہ دیا انہوں نے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے بن جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بن جائے، لیکن یہ رائے بالکل فائدہ مند نہیں تھی، یہ تو شروع دن سے مسلمانوں کے اندر سپلٹ پڑ جاتا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اس موقع پر موجود تھے، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فضائل گنوائے، انصار نے کہا اللہ کی پناہ ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں کے اس بروقت فیصلے سے دین سلامت رہ گیا، انٹیکٹ رہ گیا اللہ کے فضل سے، ورنہ اسی مرحلے پر سے انتشار پیدا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس میں کافی وقت لگ گیا، آپ دیکھیں نا، شورا کا آنا، پھر ایک مشورہ ہونا، پھر ایک بات کا طے ہونا، تو کئی گھنٹے اس میں لگ گئے، لیکن کام پرائیورٹی کا تھا نا، ٹاپ پرائیورٹی تھا۔ اس نازک ترین اور اہم ترین فرض سے فرصت پا کر صحابہ رسول اللہ کے کفن دفن کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ بھی کوئی عام کفن دفن تو نہیں تھا، کسی نے کہاں دفنایا تھا اس سے پہلے کسی رسول کو یا نبی کو، ہر ہر موقع پہ ان کو گائیڈنس چاہیے تھی، اور اللہ کے رسول کے حکم کو معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ نے کہا آپ کو مکے لے جا کر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ آپ کو بقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر وہی دفن ہوا جہاں پہ انتقال ہوا۔ ابو طلحہ نے رسول اللہ کا بستر ہٹایا جس پر کہ آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے قبر کھودی گئی۔ منگل کے دن احترام کی وجہ سے آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد دس دس صحابہ حجرے میں داخل ہوتے، اس لیے کہ چھوٹا سا تھا نا، دس سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے تھے، اور تعداد ہزاروں میں ہوگی، آپ امیجن کر سکتی ہیں۔ دس دس صحابہ حجرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے، اس میں کوئی امام نہیں تھا، اور مغفرت کی دعا نہیں کی گئی رسول کے لیے، آپ پہ درود پڑھا جاتا تھا۔ اسی طرح منگل کا پورا دن نماز جنازہ پڑھتے ہوئے گزرا، ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں لوگ داخل ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کو آپ کے دفنانے کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے کدالوں کی آواز سنی، کہ آپ کو پھر بدھ کی رات آپ کا جسم مبارک قبر میں اتار دیا گیا۔ کدال کہتے ہیں نا اس کو جی، سپیڈز کی آواز تھی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندگی تو چلتی رہی، دو شنبہ کو آپ کا انتقال ہوا اور بدھ کی رات کو آپ کو دفنایا گیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے زندگی تو چلتی ہے نا، کسی کی ختم ہونے سے دنیا تو نہیں ختم ہوتی، لیکن وہ جو روشنی اور وہ برکت اور وہ جو ایک غیر معمولی کیفیات جو آپ کی موجودگی میں صحابہ محسوس کرتے تھے، وہ تو نہ رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس روز نبی اکرم مدینہ تشریف لائے، مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی، اس کا تو نام ہی مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے محبوب کی موجودگی، پھر جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا، پھر وحی کا نازل ہونا، یہ تمام برکتیں اور انوار، یہ تو ایک عجیب سی فضا قائم کر کے رکھتے ہوں گے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ہم لوگ رسول اللہ کے وصال کے بعد، یعنی کہ آپ کے انتقال کے بعد، مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں کی کیفیت میں فرق پایا۔ یہ وہی صحبت والی بات ہے، یہ بات نہیں کہ ایمان خدا نہ خواستہ چلا گیا، لیکن وہ انشراح، اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسیپشنل سی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یوفورک فیلنگ، وہ لگتا ہے نا کہ عرش سے بس جیسے فرش پر آ گئے، گراؤنڈ ریالٹی پر، ہارڈ ریالٹی شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ لوگ رسول اللہ کی صحبت سے اور وحی کے نزول سے محروم ہو گئے تھے۔ ام امن فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے لیے نہیں روتی، میں جانتی ہوں وہ دنیا سے بہتر جگہ پر ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی اب کبھی نازل نہیں ہوگی۔ اور آپ نے تو سب کو نصیحت بھی یہی کی کہ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اپنے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میری تو حیثیت اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے اور جیسا دنیا کو پایا تھا انہوں نے، اس سے بہت بہتر اس کو چھوڑ کر گئے، بہت خوبصورت، بہت بہتر۔ خود تو آپ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اس دنیا کو جو کچھ آپ نے سنوارا تھا، اس کو ویسا ہی رکھنے کی ذمہ داری تو آپ ہمارے کاندھوں پر چھوڑ گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور قیامت کے دن ہم سے ملاقات ہوگی اور اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھیں گے، حوض کوثر پر ملنا ہوگا۔ آپ نے تو فرمایا ہے نا، آپ تو کہہ گئے ہیں کہ حوض کوثر پر تم سے ملوں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نبی سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم ان سے ملیں تو شرمندگی اور ذلت کے ساتھ نہیں، بلکہ عزت اور خوشی کے ساتھ مل سکیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے، وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقوں میں سے۔ کیا ہم بھی کبھی دیکھیں گے ابوبکر صدیق کو، اور کیا ہم کبھی دیکھیں گے اپنے نبی کو؟ وَالشُّهَدَاء، اور حضرت حمزہ جیسے شہیدوں کو، والصالحین، اور صالحین میں حضرت فاطمہ، ازواج مطہرہ، حضرت عائشہ، حضرت حفظہ، حضرت صفیہ، اتنا ہم نے پڑھا ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کا، اور صحابہ کا، اور ازواج مطہرات کا، اور حضرت فاطمہ کا، اور حضور کی باقی بیٹیوں کا دیدار بھی نصیب فرما، اور اللہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والآخر دعوانا أن الحمد لله رب